الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاخلاص کے بنیادی مضامین پر ہم اس مبارک، اس معتبر اور اس اہم عنوان کو سننے سنانے کا شرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے حاصل ہے، اور گزشتہ 3 سے 4 جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، عقیدہ توحید کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جو قرآن و سنت کے اندر ذکر ہوئی اور ائمہ امت نے ہم جیسے ذہنوں کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہمارے لیے اس کی تسہیل میں اور اس کی تشریح میں ذکر کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. ہم نے اس سے پہلے عقیدہ توحید پر کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک ماننا اور اس کی ذات میں بھی ایک ماننا اور اس کی صفات میں بھی ایک ماننا، اس کی الوہیت میں بھی اس کو ایک ماننا اور اس کی ربوبیت میں بھی اس کو ایک ماننا، اس پر گزشتہ 3 سے 4 درس گویا کہ ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کو جس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا انتہائی سعادت کی بات ہے مومنین کے لیے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اس کے بارے میں جو پاکیزہ شستہ نظریے، عقیدہ، مزاج، خیال اور یقین رکھنا ہے. ان باتوں کو سیکھنا انتہائی درجے کی عبادت ہے اور انتہائی درجے کی بزرگی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اسی بات کو ذکر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا معنی یہاں پر علماء نے ذکر کیا یعرفون، یعنی ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے، کہ انسان جو ہے، جو ہم نے اسے تمام صلاحیت دی ہے، اور جو صلاحیت اور مقام ہم نے اس کو دیا ہے اور اس کے اندر اور اس کے باہر جو ہم نے اپنے ہونے کے اور اپنی موجودگی کے جو دلائل رکھے ہیں اس پر انسان غور کر کے ہماری پہچان حاصل کرے، ہماری معرفت حاصل کرے. اور شکر کا سب سے بڑا درجہ جو ہے، جو اصل شکر ہے، وہ توحید ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اصل شکر وہ توحید ہے، اور کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود حقیقی کو تسلیم کیا جائے بغیر کسی شراکت اور شرکت کے، اور کارخانہ قدرت کے اندر بھی اس کو اس عظیم صفت کے اندر بغیر کسی شرکت اور شراکت کے تسلیم کیا جائے. الوہیت کا معنی اس کا ہونا، اور ربوبیت کا معنی اس عالم کو چلانا. تو ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت. تو اہل ایمان قرآن سے جو عقیدہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے، اور اس کائنات کی کارسازی میں اور اس کائنات کی تربیت میں اور اس کائنات کی پالنہاری کے اندر بھی وہ تنہا ہے، جس طرح وہ اپنے ہونے میں کسی شریک یا کسی غیر کا محتاج نہیں، اسی طرح اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں بھی وہ کسی غیر کا محتاج نہیں. تو اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ الوہیت، کہ اللہ اپنے الوہیت یعنی ہونے میں، موجود ہونے میں، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خود سے ہے، باقیوں کا وجود اس سے ہے اور اس کا وجود کسی سے نہیں ہے. اسی کو قدیم بھی کہا جاتا ہے، جو آگے ابھی اس کی وضاحت آئے گی. اور میں نے یہ بھی بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ مشرکین مکہ، جو قرآن کی وہ ساری صورتیں اور ساری آیات جو مکے کے مشرکین کی مذمت میں، رد میں، مخالفت میں اتری ہے کہ انہوں نے اللہ کے حق کو نہیں جانا، انہوں نے شرک کیا، مکہ والوں نے شرک کیا، تو ان کا شرک کس چیز میں تھا؟ شرک ہے کہ اصل ذات کے ساتھ ملا دینا، وہ کس چیز میں تھا؟ تو علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر مکہ کے اندر 10 فرقے ہوں تو اس میں سے صرف ایک فرقہ جو تھا، بلکہ یوں جان لیجیے آسان انداز میں، اس کو آگے چل کے ہم کھولیں گے، کہ وہ 10 کے 10 فرقے جن کے شرک کی بنیاد کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کو کر لیتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے اور خدا ہے، لیکن آگے چل کر وہ اپنی جہالت سے اور شیطان کے بہکاوے سے عقیدہ رکھ لیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو بنا کر تھک گیا ہے، اور علیاذ باللہ اتنی بڑی کائنات وہ تنہا کیسے چلا سکا ہے، اور تنہا ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں انہوں نے اپنی طرف سے شیطان کے بہکاوے میں فرضی بت بنا لیے، اور فرضی نام ان کے رکھ لیے، اور مورتیاں بنا لی، فرضی نام رکھ دیے، اور ان کی طرف اپنی جانب سے چیزوں کو منسوب کر دیا کہ اب بارش یہ دے گا، اب یہ جو بت ہے یہ بیٹا دے گا، اب یہ جو بت ہے یہ اناج اگائے گا. یہ ان کے مزاج اور ان کی میں فکر آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اب کریں گے، کیونکہ بڑے کی عبادت تو ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ تو اتنا پارسا ہے اور اتنا دور ہے ہم سے کہ ہم اس کو پا نہیں سکتے، تو لہذا انہی بتوں کی عبادت کریں گے، اور ان بتوں کی عبادت کر کے، ان کو چھوٹا خدا یقین کر کے، ہم بڑے کی بارگاہ میں ان کو ذریعہ بنائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان تمام عقیدے کو شرک قرار دیا. لیکن میں نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے بتوں کو اور مورتیوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ بنایا تھا، تو یہ صرف واسطہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے بتوں کو خدا بنایا تھا، اور وہ یہ عقیدہ سب رکھتے تھے کہ اللہ تھک گیا ہے معاذ اللہ. اور وہ کیس، اسی لیے تو آیت الکرسی کے اندر ساری باتیں آئی ہے کہ نہ اسے اونگ آتی نہ اسے تھکن لگتی ہے. تو یہ وجہ کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو بنا کر تھک گیا ہے، تو اب وہ ساری کائنات کو کیسا چلا سکے گا، لہذا ہم اس کو راضی کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کریں، ان مورتیوں کی ہم عبادت کریں، اور یہ چھوٹے خدا ہیں علیہ باللہ، اس بڑے خدا تک پہنچانے کے لیے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ مشرکین کا شرک ان بتوں کو واسطہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ان کا شرک ان بتوں کو خدا کہنا تھا. کچھ لوگ مسلمانوں کو مشرک بنانے کی شراب کے نشے میں ان آیات کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بناتے ہو، تم بھی اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بناتے ہو، یہی کام تو مشرکین بھی کرتے تھے، تو لہذا جیسے وہ مشرک ہوئے ایسے تم مشرک ہوئے۔ تو اس کا سادہ سا جواب میں نے گزشتہ تین درسوں میں دے دیا ہے کہ صرف واسطہ بنانے سے مشرک نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ان بتوں کو خدا کہا اس لیے وہ مشرک ہوئے، ایک بات۔ اور رہا مسلمانوں کا انبیاء کرام کو یا اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بنانا، تو یہ خود سے نہیں تھا بلکہ ان کو واسطہ تو اللہ نے اپنی بارگاہ میں خود بنایا ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو اپنی بارگاہ میں خلافت دی ہے، نیابت دی ہے، اور پھر اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھے، آپ سے محبت نہ رکھے، آپ کی اطاعت نہ کرے، تو بندہ اللہ کو ماننے والا ہی نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ حضور کی محبت کو جوڑ دیا، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت کو جوڑ دیا۔ تو یہ واسطے ہم بنا رہے ہیں یا خدا بنا رہا ہے؟ تو اب ایک واسطے خدا نے بنا رکھے ہیں بندوں کے لیے، اور ایک واسطے مشرکین نے بنائے ہیں۔ تو دونوں میں واضح فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں نے انہی کو واسطہ تسلیم کیا جن کو اللہ نے یہ درجہ دیا تھا، اور مشرکین نے ان کو واسطہ بنایا جن کو خدا نے درجہ نہیں دیا تھا، ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ کہ مسلمانوں نے انبیاء اولیاء کو واسطہ مانا ہے، اور عقیدہ توحید اور الوہیت کا یہ عقیدہ اللہ ہی کے لیے رکھا ہے، اور انبیاء اولیاء کو صرف واسطہ مانا ہے، خدا نہیں مانا۔ اور مشرکین مکہ نے جن کو واسطہ بنایا تھا، پہلی بات وہ واسطے کے مستحق ہی نہیں تھے، وسیلہ بننے کی اللہ کی بارگاہ مستحق ہی نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اسی کو خدا بنا لیا تھا۔ تو یہ کتنا واضح فرق ہے، ایک بات۔ تو لہذا ان آیات کو اٹھا کر ان انبیاء اور اولیاء کے اوپر چسپا کرنا، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی ان باتوں کے اوپر سخت قسم کی دھاندلی ہے، اور آیات کے اندر گویا کہ تحریف ہے۔ اور اگر واسطہ بنانا، وہ کہتے ہیں نہیں مشرکین کا شرک واسطہ بنانا تھا، تو میں نے کہا پھر اب آپ کیا کریں گے؟ نمازوں کے اندر انبیاء کا نام ہے، قرآن کے اندر انبیاء کا نام ہے، کلمے کے اندر انبیاء کا نام ہے، میدان محشر میں بخشے گا خدا، لیکن انبیاء کا واسطہ ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ انبیاء سے پیار کرے، جو میرا نبی جو کہے اسے لے لو، میرا نبی جو منع کرے اس سے باز آ جاؤ، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو میرے نبی سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت اور اپنے بندوں کی محبت کے درمیان نبی کی محبت کو، نبی کی اطاعت کو، نبی کی تعظیم کو، نبی کی نسبتوں کی تعظیم کو واسطہ بنایا ہے، اور بتوں نے بھی واسطہ بنایا۔ تو فرق کیا تھا کہ جن کو اللہ نے درجہ دیا تھا ان کو واسطہ بنانا جائز تھا، اور جن کو اللہ نے درجہ نہیں دیا تھا ان کو واسطہ بنانا جائز نہیں تھا۔ اور مشرکین نے صرف بتوں کو واسطہ نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی شرک کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے بتوں کو وہ حق دیا تھا کہ جو حق ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ خدا ہونا۔ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی ہر صفت سے نوازتا ہے، لیکن خدائی کی صفت کسی کو نہیں دیتا، اس لیے کہ خدائی کی صفت کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ خود بھی قدیم ہو، وہ خود بھی، کیونکہ قدیم جو ہوگا وہ اصل ذات ہوگی، اور دو قدیم تو جمع ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر دو قدیم جمع ہو تو قدیم کا معنی تو یہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، اب اگر یہ ہمیشہ سے ہوگا یہی، ہمیشہ سے یہ ہوگا، تو دو قدیم جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے سوا جب کوئی قدیم نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی صفات تو اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن خدائی کسی بندوں کو نہیں دیتا، اور نہ وہ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سے رہے، اور ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ سے رہنا صرف ایک ذات کے لیے ہو سکتا ہے، دو ذاتوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب آگے یہ بات آگے آ رہی ہے، اور اس کو ایک جملے میں عرض کر کے آگے چلا جاؤں کہ مسلمانوں کے وسیلے جو ہیں وہ خدا ساختہ ہیں، اور مشرکین کے جو وسیلے تھے وہ خود ساختہ تھے۔ تو خود ساختہ وسیلوں کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور خدا ساختہ وسیل وہ ہے کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، ان سے جڑنا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر کعبے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبے کے گرد گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ کعبے کے جو پتھر اینٹ گارا وہ خدا تو نہیں ہے، لیکن اس طرح منہ کر کے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے غلاف سے لپٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کالا پتھر حجر اسود جو جس کو ہم چومتے ہیں تو وہ خدا تو نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف رغبت دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھر جو ہے سیاہ عمارت پر کعبہ،
اس کے گرد ہم کیوں گھومتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ جناب یہ خدا نہیں ہے. تو میں نے کہا جی خدا نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں واسطہ ہے. تو میں نے کہا واسطہ ہم نے بنایا؟ کہا نہیں خدا نے خود بنایا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب واسطے حق ہوتے ہیں نا, واسطے حق ہوتے ہیں, کیونکہ مسجود لہو جو ہے وہ اللہ ہے اور مسجود الیہ وہ کعبہ ہے. یعنی ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے, کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ خدا کو ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے وہ کعبہ واسطہ بن رہا ہے. تو یہ واسطہ میں نے اور آپ نے مل کر بنایا ہے, خدا نے خود بنایا ہے؟ تو پتا چلا آپ خدا نے بھی واسطے بنائے اور مشرکین نے بھی واسطے بنائے ہیں. اگر واسطہ بنانے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو خدا کیا کفر کی دعوت دے رہا ہے؟ تو پتا چلا ان کو واسطہ بنانا جائز ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ واسطہ واسطہ ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا, خدا پر اس کا جبر نہیں چلتا. وہ واسطہ واسطہ ہوتا ہے خدا کی عطا سے, خدا کا محتاج ہوتا ہے, خدا کی دی ہوئی صفات و شان کی بنا پر اسے شان ملتی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے میرے دوستو. اس بات کے اندر جو مشرکین نے کہا, مشرکین نے ایک تو مورتیوں کو پتھروں کو واسطہ بنایا اپنی جہالت میں, جن کو خدا نے یہ درجہ ہی نہیں دیا تھا, اور پھر واسطہ بنا کر اس پر کفر بالائے کفر یہ کیا کہ ان اس کو خدا بھی کہہ دیا, ٹھیک ہے, اور اس پر کفر بالا کفر یہ کیا کہ جب تک یہ نہیں چاہیں گے خدا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ انبیاء کے لیے عقیدہ کوئی مسلمان رکھتا ہی نہیں, وہ یہی کہتا ہے کہ انبیاء اولیاء اللہ کے محتاج ہیں, جو شان اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے, لیکن جو شان اور عزت اللہ نے ان کو دی ہے ان عزت و شانوں کے ساتھ ان کو قبول کرنا یہ توحید کا عین تقاضا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن کے اندر ایک نہیں درجنوں آیتیں موجود ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنی بین دلیل ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے عزیزوں نے جا کے جب حضرت یوسف سے ملاقات کی, اور ایک لمبا عرصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے ہوا اور پتا چلا جناب وہ مصر کے بادشاہ ہو چکے ہیں, جب پہنچے بھائی وہاں پر اور جب ملاقات ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بات کھل گئی کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جب سے گئے ہیں گھر سے, ہمارے والد گرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ آپ کے فراق میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ کمزور ہو گئی, آنکھیں کمزور ہو گئیں اور آپ کے فراق میں وہ بڑے ملول ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پیرہن پہنا ہوا تھا نا آپ کمرے کے اندر گئے, اس کو اتارا اور نیا جبہ پہنا, اور جو تھوڑا یعنی چار پانچ گھنٹے تک جو جسم سے لگا وہ جبہ تھا نا وہ جو پہنا ہوا تھا آپ نے اس کو اتارا, نیا جبہ آپ نے پہنا, اور وہ جبہ جو اتارا تھا لا کر بھائی کے ہاتھ میں رکھا, فرما از حبو بھی قمیصی ہاضا, لے جاؤ یہ میرا قمیض میرے باپ کے پاس. ابھی واسطے ہم بنا رہے ہیں, یہ قرآن بنا رہا ہے کہ جی واسطہ شرک ہے. تو میں نے کہا یہ ساری آیتیں شرک ہو جائیں گی پھر, معاذ اللہ علیہ وسلم. حضرت یوسف کہتے از حبو بھی قمیصی ہاضا فالقوہ علی وجہ ابی, لے جاؤ یہ میرا قمیض اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو. یہ عفی بصیرہ, اللہ اس قمیض کے صدقے اس کو آنکھیں عطا فرمائے گا. اب دیکھیں جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی نبی اور جو بھیج رہا ہے وہ بھی نبی, تو اگر نبی توحید نہیں سمجھے تو توحید سمجھا کون؟ تو میں نے کہا اگر انبیاء نہیں سمجھے توحید تو توحید آپ سمجھے. نبی ہو کر حضرت یوسف یہ کہتے ہیں کہ میرا جبہ لے جاؤ اور چہرے پر لگاؤ, آنکھیں تو خدا دے گا لیکن سبب اس کے لیے میرا جبہ بن جائے گا. یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واسطے وسیلے شرک نہیں ہے, بلکہ یہ انبیاء اور اولیاء کی صورت میں جو ہیں یہ حضرات انبیاء اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں وہ واسطہ ہے جن کو خدا نے درجہ دیا. ابھی نماز میں امام تلاوت کرے گا صراط الذین انعمت علیہم, خدا کی طرف جانا چاہتے ہو چلو ان کے راستے پر جن پر نیک بندے چلے ہیں. تو مولا جب تو ڈائریکٹ ملتا ہے تو نیک بندوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت, تو جن کے پیچھے چلیں گے وہ واسطہ ہوں گے یا خدا ہوں گے؟ میں نے شخص سے پوچھا یہ آپ نے ایک مٹھ داڑھی سر رکھی ہے منہ کے اوپر, کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ کیا ایک ایک بال خدا ہے؟ کہنے لگے الیعوذ باللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو خدا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ واسطہ ہے. میں نے کہا یہ داڑھی جو ہے یہ خدا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ یہ خدا کو پسند ہے, جو یہ رکھتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ واسطہ ہوا؟ کہنے لگے ہاں واسطہ. میں نے کہا کوئی ایک مٹھ رکھ کر کوئی چار مٹھ رکھ کر اپنے منہ پر واسطے لیے پھرتے ہیں, پھر کہتے یہ واسطہ جائز نہیں ہے. تو یہ واسطے وسیلے ہم نے تو نہیں رکھے, یہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قائم کی ہے, لیکن ان کو واسطہ بنایا جائے گا جن کو خدا نے درجہ دیا ہے. اور واسطہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں, ان کی جو بھی شان و عظمت ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہے، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی دیوی طاقت سے، اللہ کے دیوی اختیار سے، اللہ کی مرضی سے جب چاہتا ہے رب کریم ان کو اپنی بارگاہ تک رسائی مرحمت فرماتا ہے، اور ان کے واسطوں سے مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بخشے گا خدا، مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشش میں وسیلہ اور واسطہ بن جائے گی۔ تو ایسی درجنوں چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کے لیے واحد جملہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو وسیلہ پکڑا ہے وہ خدا ساختہ ہے، یعنی خدا کا بنایا ہوا ہے، اور کفار نے جو وسیلہ پکڑا تھا وہ خود ساختہ تھا، انہوں نے خود سے وہ بنایا تھا۔ تو میں یہاں پر ایک جملہ مزید کہہ دوں کہ واسطے وسیلے بنانا منع نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ واسطہ آپ کو، جس کو آپ واسطہ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے مقصود اور منزل تک پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو گئے جناب لانڈی کی طرف جانے والے روڈ پر، اور بیٹھ گئے لانڈی کی گاڑی میں، اور کہہ رہے ہیں ہم چوکی کب آئے گا، تو کسی نے پوچھا حضرت صاحب ہم چوکی اس روڈ پر نہیں آئے گا، ہم چوکی اس روڈ پر آئے گا۔ تو ہم چوکی آپ کی منزل تھی، وہ بس آپ کا واسطہ تھا، لیکن واسطہ غلط پکڑا آپ نے، تو ہم چوکی تو پیچھے رہ گئے، آپ تو لانڈی سے بھی آگے نکل گئے۔ تو مشرکین نے کیا کیا کہ مقصود جو اللہ کی ذات تھی، منزل اللہ کی ذات تھی، اس کے قریب ہونے کے لیے واسطے بھی پکڑے، مسلمان اور صحابہ نے بھی واسطے پکڑے، لیکن فرق یہ تھا کہ دونوں کو منزل کی تلاش تھی، مسلمانوں نے صحیح واسطہ پکڑا، مشرکین نے غلط واسطہ پکڑا۔ چائے کے اندر دیکھیے، چائے کی پیالی کے اندر چائے اگر ہے، اور آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں، تو مقصود منزل، مراد، مدعا کیا ہے کہ ہم اس میں سے مٹھاس معلوم کریں، لیکن کوئی شخص چائے کے قطرے کو لے کر اپنے کان پر لگائے تو یہ بھی اس منزل تک پہنچنے کا واسطہ ہے نا، ذریعہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا چلے گا کہ میٹھا اس میں ہے کہ نہیں۔ اور ایک شخص اس کو زبان سے لگائے، اس کو پتا چل جائے گا۔ پتا چلا کہ دونوں مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑ رہے تھے، لیکن ایک نے غلط پکڑا اس لیے لٹک گیا، اور ایک نے صحیح پکڑا اس لیے اس کو ادراک ہو گیا۔ تو یہ واسطہ پکڑنا منع نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ جس کو تم نے واسطہ بنایا ہے وہ واسطہ بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ جو نہیں رکھتا اس کو بنانا کفر ہے، جو رکھتا ہے اس اختیار اور اس دائرے اور شرائط کے ساتھ اس کو ماننا عین اسلام ہے۔ اب میرے دوستو یہاں پر چند باتیں آخری میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات جو ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ذات؟ علامہ طوسی کہتے ہیں ہوا محدث للعالم، اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس نے اس عالم کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی سات یا آٹھ کے قریب صفات ہیں، اس میں آٹھ یا سات کے عدد میں فرق نہیں ہے، بلکہ معنی کو سمجھانے کے لیے ایک آدھ لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ان صفات کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو سمجھتا ہے، اور اس میں سے پہلی صفت اللہ کی جو ہے وہ واحد ہے، واحد ہے، قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، العلیم علیم ہے، السمیع سننے والا یہ صفت ہے، البصیر وہ دیکھنے والا یہ صفت ہے، الشائی المرید اور وہ ارادہ کرنے والا ہے، یہ وہ اللہ رب العالمین کی سات اور تشریح کے اعتبار سے آٹھ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین جل وعلا ذات کا ادراک کرتا ہے، اس کے اختیارات کو جانتا ہے اور اس کی شان کو جانتا ہے۔ اس پر ایک دو باتیں سنی اور گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کی ایک شان ہے واحد۔ واحد کا معنی ہے ایک، اور احد کا معنی ہے اکیلا۔ یہ دونوں لفظ قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں، احد اور واحد۔ واحد کا معنی ہے ایک، لیکن ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں ہے، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں ہے۔ اور احد، احد کا معنی یگانہ ہونا، یکتا ہونا، خود سے ہونا۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر وارد ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو حضرت امام غزالی نے یونانی فلسفر اور بالخصوص ملحدین کو لاجواب کرنے کے لیے قرآن کی جو آیتوں کا استدلال کیا ہے، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، جو قرآن نے خود ذکر کیا۔ ایک سورہ مومنون کے اندر ہے آیت نمبر 91، جو اللہ کی الوہیت اور یکتائی پر بہت خوبصورت عقلی اور نقلی دلیل ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر سمجھ ہو تو انسان توحید سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ اس پیغام حق کو قبول کر سکتا ہے۔ اور ایک سورہ انبیاء ہے جس کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین ذکر فرما کہ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، محبوب ان سے کہیے کہ انہوں نے خدا بنایا ہے، اللہ کے سوا اور خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اس عالم کے اندر دو خدا ہوتے تو نظام دنیا فاسد ہو جاتا۔ یہ قرآن نے خود اللہ کے ایک ہونے پر بڑی خوبصورت دلیل دی، فرمایا کہ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ، اگر اس دنیا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا تو لفسدتا، یہ ساری دنیا جو فاسد ہو جاتی. کیوں؟ کہ اگر دو ہوتے تو پھر دونوں اس نظام کو چلاتے تو پھر میں جھگڑا بھی ہو جاتا. ایک کہتا نہیں 48 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں جناب 12 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے. تو کہتے چلو جھگڑا نہیں ہوتا، دونوں مشورہ کر کے کائنات کو چلاتے. تو اگر جھگڑا ہو جاتا تو ایک دوسرے کو مارتا، دوسرے کو مارتا، اور ایک زیر ہو جاتا، ایک بڑھ جاتا، تو جو زیر ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات عقلن. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دونوں کمپرومائز کر کے مشاورت سے کائنات کو چلاتے تو مشاورت میں ایک دوسرے کی بات کو قبول ہونا ہوتا ہے اور اس میں احتجاج ہے، تو جو دوسری کی جانب محتاج ہو جائے بات کو لینے میں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقلی طور پر قطعی آیت قرآن کریم کی اتنی زبردست ہے. نظام کائنات جو ایک دستور کے ساتھ چل رہا ہے جس میں کوئی بھی رخنا، کوئی بھی فساد نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ایک خدا چلا رہا ہے. اس کو اور کھولا ہے قرآن کریم فرقان حمید کی سورت المومنون کی آیت نمبر 91. کتنا خوبصورت کلام ہے خدا کا، دیکھیے اللہ فرماتا ہے مت خز اللہ من ولد، اللہ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا. وما کان معه من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی شریک اور معبود ہے. اب ان دونوں کی دلیل دیکھو آگے کیا آ رہی ہے. فرمایا نہ خدا نے اپنا کوئی بیٹا رکھا ہے، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، نہ اس کائنات کے اندر اس کا کوئی شریک ہے. یہ دعویٰ کیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کائنات میں اس کا کوئی شریک ہے. اچھا یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے خدا ذکر فرماتا ہے اذن اگر ایسا ہوتا، اگر اس کا بیٹا ہوتا الیاذ باللہ، اگر اس کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود ہوتا، تو قرآن کہتا ہے اذن اگر ایسا ہوتا لذہب کل الہ بما خلق، تو ہر بنایا ہوا خدا اپنے حصے کی چیز لے کر بھاگ جاتا. وہ کہتا نہیں سورج تو میری، اب میری مرضی سے. وہ دوسرا کہتا چاند تو میں نے پیدا کیا تھا لہٰذا میری مرضی سے چلے گا. وہ کہنے لگا جی ہوا تو میں نے پیدا کیا تھا، یہ میری مرضی سے چلے گی. کتنی خوبصورت دلیل اللہ نے دی ہے. فرمایا اگر اس کا بیٹا ہوتا یا اس کائنات کو چلانے میں کو اس کا کوئی شریک ہوتا تو پھر اذن لذہب کل الہ بما خلق، تو جس نے جو چیز پیدا کی ہوتی وہ لے کر بھاگنا شروع ہو جاتا، وہ الگ الگ ہو جاتا اپنی ریاست. جیسا کہ آپ دیکھیے کہ حکومتوں میں بندر بانٹ ہوتا ہے، جمہوریت کے اندر بندر بانٹ ہوتا ہے، یہ اس کا مالک ہے تو یہ اس کا مالک ہے تو اس علاقے کا مالک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو لے کر الگ ہو جاتا اور اگلے کو مجبور کرتا اگر حکومت بنانی ہے تو پھر جماعتی حکومت بنے گی اور سب بندے اپنی طاقت کے ساتھ آئیں گے اور جتنی اس کی طاقت ہوگی ویسا اس کا اختیار ہوگا. اب اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر فرماتا ہے ولعلا بعضهم على بعض، وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے اور ایک دوسرے کو مارتے اور ایک دوسرے سے حق لیتے. لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ جناب سارا نظام ایک ہی سیٹنگ سے چل رہا ہے، کبھی اس میں پسو پیش نہیں ہوتا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا توحید کے ان حقائق سے اور ان قرائن سے ہمیں درس لینے کی اور ان تمام باتوں سمجھ حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام چیزوں کو جو ہم توحید کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں اس کو ہمارے ایمان اور توحید کا اللہ رب العالمین جل وعلا نور بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اس عقیدے کے صدقے اللہ رب العالمین، اس پاکیزہ نظریے کے صدقے اللہ رب العالمین ہم سے بلاؤں کو، آفات کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ہمیں نظریے کا بھی توحید بنائے، موحد بنائے، اور فکر کا بھی پکا موحد بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.